بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے. سورۃ التحریم 66ویں سورہ ہے قرآن پاک کی. پچھلی بار بھی اسی آیت سے تلاوت کیا گیا تھا، ہے بہت اہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جلے ہوئے جو آدمی وہ پتھر، اور جس پر تند خون یعنی شدید شدت کرنے والے مضبوط فرشتے متعین ہیں، جو اللہ کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں ان کو وہ فوراً بجا لاتے ہیں. تو اتنی سخت چیز سے ڈرایا گیا ہے کن لوگوں کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، جو اللہ کے محبوب ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ سے آدمی بچتا کیسے ہے؟ کہ گناہ نہ ہو، بس اتنی ہی سی شرط ہے، ایمان صحیح ہو، گناہ نہ ہو، بس. وہ تو جنت ہی ہے، اللہ کا ولی. اپنے کو بچانا یعنی خود اطاعت کرنا، خود اپنے عقائد کو صحیح کرنا، اور گھر والوں کو بچانا یعنی ان کو احکام الہیہ اور عقائد سکھانا، اور ان پر عمل کرانے کے لیے اپنی زبان سے اور جو بھی تدبیر مناسب ہے وہ کرتا رہے، ہمت نہ ہارے. بہت جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ خود تو بندہ نیک ہو جاتا ہے، بزرگوں کی اصل میں مردوں کو ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے، بیان سنتے رہتے ہیں، تو ان میں یقین آتا ہے، علم آ جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا عمل کا جذبہ بھی ہے. عورتوں میں زیادہ تعداد ایسوں کی ہے جن کو سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، بزرگوں سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ ان کو اپنا حال لکھنے، وہ بس ایک اپنی دھن میں ہیں، اپنی دنیا میں ہوتی ہیں، تو ان کو معلومات بھی کم ہوتی ہیں. تو اس لیے مردوں کے ذمے ہے کہ وہ ان کو سکھائیں اور ان سے عمل کرائیں. تو اس سلسلے میں پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، پچھلی بار بھی یہی آیت پڑھ کر، کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص خلفاء میں سے تھے، انہوں نے پھر تو اپنی ساری زندگی انہوں نے اس میں صرف کی کہ لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے رہے، بہت شفقت سے، بہت محبت سے، اور بہت غور و فکر کے ساتھ، اور ان گناہوں کے بارے میں بتاتے رہے جو رائج الوقت گناہ تھے، بہت بتاتے کہ لوگ ان کو چھوڑیں. تو اسی شفقت اور اسی محبت کے جذبے میں حضرت نے کچھ وصیتیں بھی تحریر کروا دی. ان میں سے کچھ پچھلی مرتبہ پڑھ لی تھی اور کچھ آج پڑھیں گے، لیکن پہلے شروع سے ایک مختصرا کو دہراتے ہیں جو پچھلی بار پڑھی تھی. دیکھیے، ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ علمی تھوڑا تو یوں ہے کہ علم تو ہونا چاہیے، لیکن علم اس لیے ہے کہ عمل ہو، اصل چیز عمل ہے. تو دہرانا، بار بار دہرانا، بار بار دماغ میں بیٹھانا، اسی سے کام بنتا ہے. سننا یہی کام آتا ہے، سمینا ہوا, سمینا سمینا ہے سننے کا لفظ ہے, وہ اطعنا اور اس میں عمل کرو. دیکھیے اس میں بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں ہیں, ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے وقت. زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے وقت, اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح اور شام تک کی زندگی میں جس قدر مشاغل ہیں ان کے لیے نظام الاوقات مرتب کر دیا جائے تاکہ ہر کام مناسب وقت پر آسانی سے ہو جائے. اب اپنا جائزہ لیں کہ یہ ہم نے پچھلی بار سنا تو ہم نے نظام الاوقات مرتب کیا یا نہیں کیا. دیکھیں میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ ناقدری بری چیز. ایک سے ایک کلام پاک کی آیات ہیں, ان کو ان کے بھی نظر انداز کر دیا, بزرگوں کے کلام جو کہ کلام پاک اور حدیث پہ ہی مبنی ہوتا ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا. پھر دوسری نصیحت یہ ہے, وصیت, کچھ وقت بلکہ سب سے بہتر وقت نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کے لیے اور اوراد وظائف تلاوت کلام پاک معصورہ دعاؤں کے لیے مقرر کرنا چاہیے. اور یہ معمولات اتنے مختصر ہونے چاہیے کہ ان پر بلا تکلف تمام ہو سکے. اس کے بارے میں بھی تفصیل سے پچھلی بار عرض کر دیا تھا. اور نمبر تین, اتباع سنت کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ صرف کرنا چاہیے. اس سے ان کو تقویت اور انشراح رہتا ہے اور خود اپنی زندگی میں بھی ان کے ساتھ انس و محبت پیدا ہونے سے نشاط خاطر یعنی چستی رہتی ہے اور بہت سے امور خانداری اور حسن انتظام میں مدد ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ شفقت اور محبت اور حسن سلوک کے لیے خاص طور پر بہت تاکید فرمائی ہے. اور یہ جو قرآن کی آیت پڑھی گئی اس میں بھی یہی ہے کہ آگ سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو, تم کے ساتھ بیٹھو گے باتیں کرو گے پھر تو بتاؤ گے ان کو نصیحت دو گے. اور نمبر چار, اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق واجب کیے ہیں. ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنا, ان کو دماغی اور جسمانی راحت پہنچانا, ان کو ہر طرح سے خوش رکھنا, ان کی دعائیں حاصل کرنا شرعاً واجب ہے. اور ان کی وفات کے بعد التزاماً ان کے لیے سارے ثواب کرتے رہنا تلاوت کلام مجید, نوافل اور دیگر اوراد مسنونہ سے بھی اور مالی صدقہ خیرات سے بھی, خصوصاً خیرات جاریہ سے, اولاد کا صالح ہونا اور نیک اعمال کا عادی ہونا خود مرحوم والدین کے لیے خیرات جاریہ ہی ہے. اسی لیے میں نے پچھلی اعتبار سے کیا تھا کہ دیکھو اولاد کا معاملہ بڑا ہے, اگر اولاد گناہ کرتی ہے تو والدین کو جو انتقال کر چکے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ وہاں جا کے تو سب حلال حرام صاف ہو جاتا ہے, کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں اگر کسی غلط فہمی میں مبتلا تھے تو وہاں جا کے تو صاف نظر آتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی بیٹا گناہ کرے گا تو اس کی وجہ سے ان کو اطلاع ہوگی اور ان کو اذیت پہنچے گی. اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کی روح کو اذیت نہ پہنچے بلکہ اچھے اعمال اور ایثار ثواب سے ان کو نفع پہنچتا رہے. اور نمبر پانچ, بھائیوں کا آپس میں محبت قائم رکھنا بہت ضروری. اس کو بھی عرض کر دیا گیا تھا, اگر بھائیوں میں, بھائی بہنوں میں آپس میں محبت نہیں ہے تو تمام زندگی لطف زندگی حاصل نہیں ہوتا اور زندگی میں قوت محسوس نہیں ہوتی. ایک بڑی تباہی کی علامت ہے, کیونکہ یہ صلہ رحمی کا مسئلہ ہے. اس کی بڑی تاکید آئی, بھائی بہنوں میں, بھائی بھائی میں اتفاق نہ رہے اور سارا فساد بچوں سے بیویوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر آپس میں غلط فہمیاں اور بدمزگی پیدا ہونے لگتی. عقل اسی لیے ہے کہ ایسا کیا جائے کہ یہ سب فتنے شروع ہی نہ ہوں. آخر میں جب لیکن دل برے ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر جذبات سے متاثر ہو کر عقل بھی معاف ہو جاتی اور یہی خانہ بربادی کا باعث ہوتی. ہر شخص کو فردن فردن رواداری, ایثار, چشم پوشی. چشم پوشی کیا ہے بھائی؟ کوئی چیز غلط کی ہے اس کو ایسے بن جاؤ جسے میں نے دیکھا ہی نہیں. رشتے داروں سے یہ باز پرس نہ کرو, باز پرس کا طریقہ اچھا ہے, نہ بیویوں سے باز پرس. باز پرس تو بھائی وہ ڈکٹیٹرشپ, ایسا کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا, یہ طریقہ غلط ہے. باز پرس جو ہے یہ تو محض تکبر ہے, محض تکبر. چاہے شوہر بیوی سے کرے یا بیوی شوہر سے, بیوی بھی شوہر سے باز پرس بہت کرتی ہے, یہ کیوں نہیں کیا آپ نے, یہ نہیں کیا, یہ چیز خراب پڑی ہوئی ابھی تک ٹھیک نہیں کیا کروایا وغیرہ وغیرہ. بعض پرس کا انداز ٹھیک نہیں, توجہ دلانا الگ چیز. تو ہر شخص کو فردن فردن رواداری ایثار چشم پوشی اور معمولی معمولی باتوں کو درگزر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, بھائی بہنوں میں بھی اور ہر جگہ. اس طرح آپ اس میں محبت قائم رہتی ہے, اور اگر کوئی بات غلط فہمی کی ہو جائے تو اسے فوراً صاف کر دینا چاہیے. اور اس میں میرا تجربہ یہ ہے کہ غلط فہمی ہو جائے وہ کوئی شک نہیں ہے, اس میں غلط فہمی ہو گئی تو بہت ہی اس سے بتانا چاہیے کہ بھائی مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے, کچھ غلطی ہوگا, اس طرح سے انداز سے اس کو برا نہ لگے. اور جب وہ کچھ کہے کہ نہیں ایسا تو میں نے نہیں کہا تھا, تو فرض مان لے ہاں ہاں بالکل ایسا تم کیسے کر سکتے, یہ نہیں کہ اب تم اس کے پیچھے لگ گئے, نہیں نہیں تم نے تو کہا تھا اب تم مکر رہے ہو. ارے بھائی اگر اس نے کہا اور مکر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ الفاظ واپس لے لیے, بات ختم ہو گئی, اور وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہے, تو اب تم اس کے پیچھے کیا پڑ رہے ہو. کہنے والا ہی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا تو بات ختم ہو گئی, اب وہ تو بالکل ہی نلیفائی ہو گیا معاملہ. اس لیے ایسی باتوں کو سوچنا اور لے کے بیٹھنا اور غم کرنا بالکل. اور نمبر 6, اولاد کی پرورش اور نگہداشت, یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. اور یہ بھی قرآن کی اس آیت کے حساب سے او انفسکم و اہلیکم نارا میں ہے کہ اولاد کو اہل و عیال میں اولاد کی طرف. اس کے بارے میں تو واقعی آج کل بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بچوں کو مسلمان کی بجائے کافر بناتے چلے جا رہے ہیں, ان کی پسند خراب کرتے ہیں. بچوں کی پسند اگر خراب کر دی اور کافرانہ کر دی ہے تو بہت گندی سی بات, لیکن میں عرض کرتا ہوں اور بار بار عرض کرتا ہوں, پہلے بھی عرض کیا ہے, یہ چھوٹی سی چیز ہے یہ کافرانہ عقل. اب یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, وہاں بھی وہ اتنے مجبور نہیں ہیں, وہ مالک مکان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حمام میں اسلامی طریقے کا ڈبلیو سی چاہیے, اور بچوں کو اسی کی مشق کرائیں شروع سے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ افرنگی کموڈ استعمال کرتے ہیں, چھوٹا سا بچہ ہے جو سکھایا جا رہا ہے باڈی ٹریننگ تو افرنگی طریقے سے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑا ہو گیا, بڑا ہونے کے بعد وہ اتنا عادی ہو گیا اس کا کہ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ تو اسلامی نہیں ہے, اس اسلامی طریقہ اس کو سکھاؤ یا سیکھنے کی کوشش کرے تو اس کو کراہت اس جاتی. اب دیکھیے ایک سنت کا طریقہ اور اسلامی طریقہ, اس سے کراہت دل میں پیدا ہو گئی تو ایمان رہے گا. ہم لوگ خود اپنے بچوں کی پسند ناپسند کو بدلتے چل جاتے ہیں, انگریزی لباس کی پسند دلا دیتے ہیں, کارٹون دکھاتے ہیں, کارٹون میں تو سراسر کفار کی تہذیب ہوتی ہے, وہ اتنی تیزی سے اثر کرتی ہے کہ بیان سے باہر. تو وہ ہم کہیں بچپن لڑکپن تھا ہمارا, ہم کسی کا گئے, ہمارے تو ٹیلی ویژن وغیرہ سے, اس کا ٹیلی ویژن تھا, وہ دو تین لڑکے ہم عمر بیٹھ کے وہ کارٹون کچھ دیکھنے لگتے ہیں, اس کا اثر اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ یہ دونوں تینوں بچے جہاں بیٹھے تھے وہاں اچھل رہے ہیں, اسی جیسی ادائیں بند کر رہے ہیں, آخر ایک کرسی پر سے گر بھی گیا زوروں کا کیونکہ اس نے اسی جیسی حرکت کی اور کرسی پیچھے الٹ گئی. تو یہ بہت تیز سے اثر ہوتا ہے. کارٹون تو ہرگز دکھانا نہیں چاہیے, ہرگز نہیں دکھانا چاہیے, وہ تو بالکل اس کی روح کو خراب کر ایمان سے دور کر دینے والی چیز ہے. اور اسکولوں وغیرہ میں آج کل اسی کا رواج کہتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے اولاد کی پرورش کو صحیح کرنا پڑے گا. لکھا ہے کہ جب بچوں میں سمجھ پیدا ہونے لگے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سکھانا شروع کرو اور قاعدہ پڑھاؤ. اتنی ہو گئی اگر عمر, اسکول جانے سے پہلے وہ قرآن ناظرہ رواں پڑھنے لگے, یہ اصول ہے, ورنہ پھر وہ قرآن کبھی بھی, یہ انگریزی اسکولوں میں جائے گا تو کبھی بھی قرآن روان نہیں پڑھ سکے گا, کیونکہ زبان ہی عجیب ہے, اس زبان کو آ جانے کے بعد میں قرآن روان نہیں ہوتا. تو شروع میں کرا دو اور کچھ صورتیں یاد بھی کرا دو, تقریباً نصف بارہ ایک بارہ کم سے کم یاد کرا لینا چاہیے بچوں کو, حفظ ضروری ہے. تو جب بچے میں جب سمجھ پیدا ہونے لگے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سکھانا شروع کر دینا چاہیے, پھر ابتدائی عمر میں قرآن شریف کا ختم کرانا, اور ضروری مسائل پاکی اور ناپاکی کے اور جائز اور ناجائز کے اور حلال اور حرام چیزوں سے ضرور مطلع کر دینا چاہیے. کیسے مطلع کریں گے یہ بتائیے, کون سی کتاب ہے جس سے آپ کو یہ بتاتی ہے, آپ کو بتائیے, ڈھونڈ کے لائیے, سوائے بہشتی زیور کی اور کوئی کتاب نہیں آ سکتی ایسی. تو اس میں سے روزانہ پڑھتے سناتے ہیں, اور ان کا لباس پوشاک صرف اسلامی طرز کا رکھنا چاہیے, ان کے اخلاق کی نگرانی رکھنی چاہیے, ان کو نشست و برخاست اور کھانے پینے کے آداب سکھانے چاہیے, یعنی سنت ہے. آداب کیا ہے؟ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں وہی آداب ہیں. دین و دنیا کی ضروری تعلیم و تربیت کا خاص طور پر اہتمام رکھنا چاہیے. صرف دین کی تربیت تو ہو لیکن دنیا کی بھی تو اس کو کسب معاش بھی تو کرنی ہے. اس کو ایک باعزت حلال کسب معاش کا فن دینا ضروری ہے. ماں باپ کے ذمہ ہے. اس میں کوتاہی ہوگی تو بچہ یا تو پھر حرام چیز میں جائے گا یا بعد میں ماں باپ کو بھی کوسے گا اور دین کو بھی کوسے گا. تو دین ہی دین رکھا اور کسب معاش کی تعلیم ہی نہیں دی. دین کے فرائض و واجبات تو ضرور دینا چاہیے اور یہ سب بھی کرنا چاہیے لیکن کسب معاش کی ایک تعلیم ایسی جس سے وہ باعزت طریقے سے اپنے کف کے مطابق. دیکھیں نا ایک قصاب کا بچہ ہے گوشت کاٹنے والا وہ تو قصاب بن جائے گا اور ایک انجینئر کا بیٹا جو دفتروں میں کام کرتا ہے اس کا طرز زندگی یہ الگ ہے وہ کہیں قصاب بن سکتا ہے؟ وہ فن تو نہیں سیکھ سکتا یا وہ مستری اور پلمبر کا فن نہیں سیکھ سکتا. ہر خاندان کا ایک انداز ہوتا ہے تو خاندان کے مطابق اس کے کف میں اس کے جیسے دوسرے لوگ ہیں اس کے جیسا لیکن حلال کسب معاش کا فن سکھانا ضروری. اس میں بڑی غفلت ہے بڑی غفلت ہے. اور آج کل تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہے بچوں کو بہت پڑھانا پڑتا ہے اور بہت زیادہ پڑھائی میں لگانا پڑتا ہے. اصل میں ماؤں کا کام ہے. ٹیوشن رکھو تو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ٹیوٹر پڑھائے گا یا وقت ضائع کر کے چلا جائے گا. ایسا بہت ہوتا ہے کہ ٹیوٹر رکھا ہو بجائے اس کے پڑھائے وقت ضائع ہو گیا اس کا اب ہاتھ سے نکل گیا وہ. تو دین اور دنیا حضرت نے لکھا ہے دین اور دنیا کی ضروری تعلیم و تربیت کا خاص طور پر اہتمام رکھنا چاہیے. بری صحبتوں سے ان کا خاص طور پر بچانے کی فکر رکھنی چاہیے. یہ تو بچوں کے لیے. اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن و سلوک کا معاملہ کرنا ہے وہ بھی آتا ہے. نمبر 7 گھر کا معاشرہ بالکل اسلامی طرز کا رکھنا اس زمانے میں واجب ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ واجب اسلامی معاشرہ کھاؤ کیسے؟ زمین کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھاتے تھے. دسترخوان بچھاؤ باادب طریقے سے بیٹھو. کھانے کا جو طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے سب لوگ بیٹھو. ہاں جس کے گھٹنے خراب ہو گئے وہ مجبور ہے وہ الگ بیٹھے لیکن باقی لوگوں کو تو زمین پہ بیٹھنا چاہیے. سنت کو کیوں ترک کرنا؟ اور یہ جو لوگ معذور سے ہو جائیں جیسے گھٹنا ہے اب گھٹنا ہو گیا خراب وہ بےچارا اب زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا نماز بھی نہیں پڑھ سکتا یعنی پوری طریقے سے سجدہ نہیں کر سکتا مجبور ہے معذور ہے. اس کو بھی اگر ٹیبل پہ کھانا ہے تو کرسی اتنی اونچی رکھنی چاہیے کہ تقریباً جس لیول پہ اس کے گھٹنے ہیں اسی کے تقریباً قریب لیول پہ وہ ٹیبل کی سطح ہو. اور وہ جو ٹیبل ہے وہ جو سینے کے پاس آتا ہے جیسے ڈائننگ ٹیبل عام طور سے ہوتا ہے اور کرسی بہت نیچی ہوتی ہے ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ یہ جائز نہیں بالکل غلط ہے. تکلیف دہ بھی ہے. مسلمان تو ہاتھ سے کھاتا ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے. کرسیاں ایسی ہونی چاہیے جو اتنی اونچی ہوں کہ وہ ٹیبل کی سطح تک آ جائیں. اس کے لیے جو معذور ہے جو معذور نہیں اس کو مشکل ہے. دستان بچھاؤ اہتمام کرو دعائیں پڑھو بسم اللہ کرو کھانے کے بعد کی دعائیں کرو. تو حضرت فرما دیں گھر کا معاشرہ بالکل اسلامی طرح سے رکھنا چاہیے. بچہ اسکول جاتا ہے چلو اس کی اسکول کی وردی ہے جیسے ہی گھر آئے اتارے وردی کو پھینکے اور اسلامی لباس میں آئے. نمبر 8 تصاویر اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہرگز گھروں میں نہیں ہونے چاہیے. اس سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق ضرور خراب ہوتے ہیں. یہاں اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا ورنہ حضرت انٹرنیٹ ضرور لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بہت نگرانی کی ضرورت ہے اگر کوئی استعمال کر رہا ہے. نمبر 9 شریف گھر کی عورتوں میں آج کل کے معاشرے میں آزادی بہت بڑھتی جا رہی. روایات شرم و حیا اور پردہداری کے روایات ختم ہوتے جا رہے ہیں. محرم اور نامحرم کا امتیاز ختم ہوتا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناگفتنی واقعات کثرت سے رونما ہو رہے ہیں. جذبات اور قانون فطرت کبھی بدل نہیں سکتے اس سے سخت احتیاط کی ضرورت ہے. عورتوں کے بارے میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو پردہ ہے اسلام میں فرض ہے. نامحرم کو چہرہ دکھانا یا ایسا لباس پہننا جیسے جسم کی خد و خال نمایاں ہو رہے ہوں ایسا برقع بھی جائز نہیں ہے. ایسا برقع بھی جائز نہیں جسے بیل بوٹے خوب لگے ہوں کہ مرد اس کی طرف دیکھیں کوشش کریں. یہ تو یہ چیز ہے کہ پردہ ہونا چاہیے شرعی گھروں میں. شرعی یہ ہے کہ چیٹ سے بھی دیور سے بھی نندوئی سے بھی بہنوئی سے بھی اور ان تمام ایسے رشتے داروں سے جن کے بارے میں پردے کا حکم آیا ہے خالہ زاد، مامو زاد، پھوپی زاد، چچا زاد، بھائی، ایک عورت کے لیے اس کا پھوپا اور خال. اور اس طرح سے اور بھی تفصیل معلوم کر لی جائے. یہ سب جو ہیں نامحرم ہیں، ان سے پردہ ضروری ہے، ان سے اختلاط حرام ہے، ہنسی مذاق وغیرہ کی گنجا. ہاں کوئی ضروری بات ہو تو پردے کے پیچھے سے، وہ بھی سخت آواز سے. تو یہ تو پردے کا ایک حکم ہے. اور ایک حکم ہے کہ باہر عورت نہ نکلے. اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے دینداروں میں. میں تو اپنے احباب کو عرض کروں، گھر سے باہر نکلنے کے حکم کو بالکل ہلکا سمجھا ہوا ہے، حالانکہ وہ حکم بہت اہم ہے، کیونکہ اصل پردہ تو وہی ہے. فرسی جب عورت برقع پہن کے نکلے اور ایسی جگہ جائے جہاں پہ مردوں سے باتیں ہو رہی ہیں، جیسے دکاندار مرد ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں، تو اختلاط تو ہو گیا. اس برقعے کا فائدہ کیا ہوا؟ برقع تو مقصد، برقعے کا مقصد تو یہ تھا کہ اختلاط نہ ہو، مردوں کے قریب بھی نہ جائے. دیکھیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تراویح کے لیے بھی عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی. نہیں دی کیوں؟ خروج بلا ضرورت ہے، بلا ضرورت ہے. شرعی عورت کا گھر سے باہر نکلنا جائز ہی نہیں. تو یہ جو ہے گھر سے باہر نکلنے کا حکم جو ہے، یہ تو قرآن کی روح سے حرام ہے. یعنی قرآن میں وقر نفی کوئی ہوتی ہے. عورتوں کو حکم یہ ہے کہ بلا ضرورت شرعی باہر نکلنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس میں تمام ایسی کتابوں میں جو اہل حق کتابیں ہیں یہی ہے کہ عورتوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے بلا ضرورت شرعی. دیکھیے تراوی کے لیے جو باہر نکلنے کو خروج بلا ضرورت فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کتاب مقواس میں. اور یہ بھی فرمایا کہ جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے تو عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مردوں اور عورتوں میں دوری کرنا ہے. تو دور رہنا چاہیے، قریب نہیں جانا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ آپ برقع پہن کے قریب قریب جا کے باتیں کر رہے ہیں جیسا بازاروں میں ہو جاتا ہے، تو غلط ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث شریف ہے جو کہ بہت اہم ہے، بحث زیور میں دی ہوئی ہے. ہم بحث زیور کو ٹھیک سے پڑھیں اگر دیکھیے حدیث شریف ہے بحث زیور کے آٹھویں حصے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی جب اپنے ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر حج فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ بس یہ حج تو کر لیا، پھر اس کے بعد بوریوں پہ جمی بیٹھی رہنا، بوریوں پر جمی بیٹھی رہنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ سفر نہ کرنا. عورتوں کے لیے سفر نہیں ہے، نہ تفریحی سفر ہے. اب یہ عورتیں تفریحی سفر پہ جا رہی ہیں، بعض جگہوں پہ تو مخلوط ہوتے جا رہے ہیں. ایک فیشن نکل پڑا ہے، یہ فیشن صحیح نہیں ہے، یہ فیشن قرآن و حدیث کے خلاف ہے. عورتوں کو ملنا ملانا تو ضروری ہے آپس میں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں آئیں، گھر میں ہی مل آ جائیں ملنے. وہاں پہ گھر میں عورتیں الگ ہوتی ہیں اور مرد دور ہوتے ہیں، نامحرم مرد بھی ہوتے ہیں تو وہ دور ہوتے ہیں، ایک دم قریب قریب نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی باہر کسی تفریحی سفر پہ عورتیں جا رہی ہیں تو اگر نامحرم رشتے دار بھی ہیں وہ بھی دوسری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں ہنسی مذاق بھی ہونے لگ جاتا ہے. تو اختلاط ہی اختلاط ہوئے، یہ سب چیزیں کہاں سے جائز ہو سکتی ہیں؟ تو دیکھیے حضرت نے تو فرما دیا تھا اس کتاب میں، وصیت میں بھی لکھ دیا کہ شریف گھر کی عورتوں میں آج کل کے معاشرے میں آزادی بہت بڑھتی جا رہی ہے، روایات شرم و حیا اور پردہداری ختم ہوتے جا رہے ہیں، محرم و نامحرم کا امتیاز ختم ہوتا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناگفتنی واقعات کثرت سے رونما ہو رہے ہیں. جنسی قانون فطرت کبھی بدل نہیں سکتا. جنسی قانون فطرت یہ ہے کہ ہر شخص کو نامحرم کی طرف میلان ضرور ہوتا ہے. یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ قریب آنا ہی غلط ہے. اور نمبر دس، جن عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کا تعلق ہے ان کا حق ادا کرنا بھی واجب ہے. یہ صلہ رحمی والے رشتے دار. صلہ رحمی میں کون ہے؟ وہ بہت سے رشتے دار آتے ہیں، جو بھی باپ کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے رشتے داری ہے یا نانا نانی کی طرف سے رشتے داری ہے، سب صلہ رحمی میں ہے. شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ صلہ رحمی صرف یہی نہیں کہ آپس میں حسن سلوک کا معاملہ رکھا جائے، یہ تو غیر شخص بھی کرتا ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ ایک فریق اگر رشتہ جوڑے تو
ایک فریق اگر رشتہ توڑے تو تم جوڑو، یہ ہے. یہ نہیں کہ وہ ایڈ گیا تو ہم بھی ایڈ گئے، یہ نہیں ہے. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ ایڈ گیا تو ہم جوڑیں گے، ہم اس کے صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے. ایک شخص نے اگر حق ادا نہیں کیا تو دوسرا اپنا حق ادا کرنے سے بری نہیں ہو سکتا. اگر کسی رشتے دار نے معاملات خراب کیے یا کوئی اذیت پہنچائی تو یہ اس کا فعل ہے. تم کو چاہیے کہ تم اس کو درگزر کرو اور اس سے انتقام نہ لو. انتقام والی بات نہیں سوچنی چاہیے. درگزر کرو، چشم پوشی کرو، بدگوئی نہ کرو. اگر کوئی وقت آ جائے صلہ رحمی کے رشتے داروں پر تو اس کی مدد کرو، چاہے تسلی دو اگر دے سکتے ہو، یا پیسوں کی ضرورت ہے اس کو تو پیسوں سے مدد کرو. یہ دیکھیے، پیسوں سے مدد میں مشکلات آ جاتی ہیں. ہمارے حضرت نے پوچھا جی ایسی عجیب، حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایسی عجیب تدبیر مجھے بتائی، واقعی وہ نہ بتاتے تو ہم بے خبر ہی رہتے. انہوں نے فرمایا کہ اپنی تنخواہ سے، جب تنخواہ تمہیں ملے یا جس کا کاروبار ہے تو اس کی ہر مہینے اس کو اپنی نیٹ انکم کیلکولیٹ کرنی چاہیے، اور اس میں سے، یہ نیٹ انکم کیلکولیٹ نہیں کرتے، یہ جو تجارت میں لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں کہ کئی بار اس طرح کی چیز سے حساب کرتا ہے. وہ تو سامان لاتے ہیں، پھر سامان دکان سے بکتا ہے، یا سونے کی دکان ہے تو سونا خریدتے ہیں، جیسا زیور کا آرڈر ملا ویسا زیور بناتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بک جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں. لیکن یہ پیسے جو آئے ہیں یہ آپ کے تو نہیں ہیں، یہ تو سونے والے کو یا جس سے بھی سامان آپ لائے تھے اس کو دینے ہیں، اس میں سے کافی حصہ، اس کا تھوڑا سا پرسنٹیج آپ کا ہے، ممکن 10%, 15%، وہ سارا جیب میں رکھ کے گھر لے آتے ہیں اور جو ضرورت ہو اس پہ خرچ کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ جو سونار آپ کو پیسہ دے رہا تھا یا جو بھی تھوک کے بھاؤ والا آپ کو سامان دے رہا تھا، اس کے بعد آپ کا قرض بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ خوب ٹھاٹ والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں قرض بڑھتا جاتا ہے. وہ دکان فائدہ نہیں دیتی ہوتی ہے، نقصان دیتی ہوتی ہے، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، چونکہ یہ حساب ہی نہیں کرتے کہ میرا نیٹ پروفٹ ایک مہینے کا کتنا ہوا سارے اخراجات نکال کر. تو بہرحال نیٹ اگر کاروبار ہے تو نیٹ پروفٹ کو نکالنا ضروری ہے، اور اس میں سے، یا تنخواہ ہے تو بہت آسان ہے، جب تنخواہ ملی تو اس میں سے 10%, 15%, 20%, 25%، ہمارے بزرگوں نے 30-33% تک کیا ہے، الگ کر دو، وہ ایک لفاف میں ڈال دو اور اس پہ لکھ دو کار خیر. اب یہ کار خیر کا لفافہ ہر مہینے سے پیسے آتے جائیں گے. اب جیسے جیسے مستحقین ملتے جائیں، پھینکنا نہیں ہے، مستحقین جیسے جیسے ملتے جائیں ان کو دیتے جاؤ. کہیں مسجد بننی شروع ہو اور اہل حق کی مسجد ہے تو اس میں دے دو، کہیں اسی طرح سے جیسے بھی امور آتے چلے جائیں گے دے دو. پیسہ جمع ہو رہا ہے تو ہونے تو تھوڑا، تاکہ کسی بڑے دینی پروجیکٹ میں حصہ لیا جا سکے. اور اگر کوئی رشتے دار مانگے دل کھول کے، تو وہ پیسہ تو کسی نہ کسی کو جانا ہی ہے، تو صلہ رحمی کا بھی فائدہ ہوا اور اس رشتے دار کی ضرورت بھی پوری ہو گئی. رشتے دار جب کوئی مانگے صلہ رحمی والا، ایچ پیچ مت کرو، پیسہ ہے تو دے دو، اور یہ مت سوچو کہ یہ پیسہ لے گا اس کو غلط استعمال کرے گا. صلہ رحمی میں یہ نہیں، وہ جانے تم دو، تمہارے پاس ہے تو دو، گنجائش ہے تو دو، گنجائش نہیں تو ہاں یہ تو انتظام سے دو. مثلا دینا ہے 10,000 روپے، ایک دم سے نہ دو، چلو 1,000 کر کے کئی بار میں دے دو، 2,000, 5,000, 5,000 کر کے دے دو، لیکن اس کا انتظام کچھ کر لو، لیکن دینے میں بخل نہ کرو. لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ تنخواہ میں سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ پیسہ نکالا جا رہا ہے، تو عزیز و اقارب کے لیے پیسہ دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اور اگر کوئی بات ہو جائے ایسی، اور کوئی ہمارا صلہ رحمی کا رشتے دار ہم سے معافی مانگے، تو کیا حکم ہے شریعت کا؟ فوراً معاف کر دو. اب یہ مت کرو کہ ایٹھ رہے ہیں، گردن موڑ رہے ہیں، ٹیڑا منہ کر رہے ہیں. اگر کسی نے معافی مانگ لی تو کہنا یہ چاہیے، ارے بھائی نہیں، معافی کی کوئی ضرورت نہیں، قصور میرا ہی تھا، یہ ہے آدمیت نا، اس کو شرمندہ نہ کرو. کاش ہم آدمیت سیکھے تو صحیح. لیکن حضرت نے یہاں اصول بتا دیا کہ دیکھو، اگر کوئی صاحب معاملہ، اپنا عزیز رشتے دار اپنے قصور کا اعتراف کر کے معافی چاہے تو شریعت کا حکم ہے کہ ضرور معاف کر دینا چاہیے، ورنہ سب گناہ ہے. اسی طرح اگر اپنا قصور ہو تو ضرور معافی مانگ لینی چاہیے، کتنا ہی نفس تعویل کرے اور کتنی خفت محسوس کرے. اور اگر ہمارے معافی مانگنے سے دوسرا فریق معاف نہ کرے، اب اس کو یہ تعلیم نہیں ملی تو نہیں معاف کرے گا. تو وہ گناہگار ہوگا, اس کو گناہ ہوگا, معاف نہ کرنے کا گناہ ہوگا. اور جس نے معافی مانگ لی اسے عند اللہ اب کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, لکھا ہوا ہے ساتھ. یہ ہو گئی 10 نصیحت وصیت. اب 11, پڑوسیوں سے بھی بہت خوشگوار تعلقات رکھنا چاہیے. پڑوسیوں سے بھی بہت خوشگوار تعلقات, اور ہمیشہ اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے ان کو کسی طرح کی اذیت یعنی ایذا نہ پہنچے. اور اگر ان سے تم کو کوئی اذیت پہنچے تو ضبط و تحمل سے اور درگزر کرنے سے کام لیا جائے, اور جلد ان سے خوش اسلوبی سے مفاہمت کر دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پڑوسی کی ایذا پر اگر پڑوسی کی وجہ سے تم کو پڑوسی سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو صبر کر, صبر کر. اس طرح سے میرے ساتھ ایک مرتبہ ہوا تھا, پڑوسی نے کوئی گندگی پھینک دی اوپر سے ہمارے آنگن میں, وہ دوسری منزل اوپر کی منزل پر رہتا تھا. نہیں کہ ہم آخر کی بات ہے, گندی چیزیں آپ کی پھینک دی. اسی وقت یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر پڑوسی کی ایزا پر صبر کر, صبر کر جیسے ہوا ہی نہیں, اس کو صفائی کر دو, کوئی بات نہیں, یہ بہتر ہے اس سے کہ جا کے بولو تم نے ایسا کیوں کیا اور جھگڑو. اسی طرح سے بعض اوقات اوپر کی منزل کے بچے یا کرائے کے مکانوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بچے بہت دھوم دھام مچاتے ہیں, سائیکل چلاتا ہے, اور اس صبر کرنا چاہیے. پڑوسی کی ایزا ہے, اس پہ صبر کرنا چاہیے اور پڑوسیوں کو ایزا نہ پہنچائے. ایک مرتبہ ہم لوگوں نے قائد انہوں نے ہمارے گھر والوں نے لکھا تھا حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہم لوگ وہاں امریکہ میں تھے, سب پڑوسی کفار تھے, ان کا کھانا ہم کھا نہیں سکتے, ان کا تو بالکل ہی تہذیب ہی دوسری, ان سے مل نہیں سکتے. ہم مرد تو چلو باہر نکلے تو کچھ ہائے ہوئی کر دی, عورتوں کا تو کوئی راستہ ہی نہیں. تو پوچھا کہ ہم ان پڑوسیوں کا حق کیسے ادا کریں, ہم کھانا ان کو بھیجیں تو یہ تو شاید کوڑے میں ڈال دیں گے, ان کا کھانا اگر ہمارے پاس آئے تو ہم کھائیں گے نہیں, حرام ہے سارا کھانا. تو حضرت نے لکھا کہ بس ان کو ایذا ہماری ذات سے نہ پہنچے, اتنا کافی, اس سے وہ بتاؤں. واقعی یہ بڑا حق ہے, پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے کہ میری وجہ سے ان کو ایذا نہ پہنچے. اور 12, شادی اور غم کی تقریبات میں جہاں ہر طرح کی بدعات اور خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں, جہاں تک ممکن ہو سکے ان میں شرکت سے اجتناب کیا جائے, بچا جائے. دیکھیں صاحب لکھا ہے کہ نہیں, شادی اور غم کی تقریبات میں جہاں ہر طرح کی بدعات اور خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں, جہاں تک ممکن ہو سکے ان میں شرکت سے اجتناب کیا جائے, اور خود اپنے ہاں سختی سے شریعت پر عمل کیا جائے, شریعت پر سنت کے مطابق کرو, کیونکہ خلاف شریعت امور میں کبھی برکت نہیں ہوتی بلکہ بیشتر دنیاوی نقصان کے علاوہ مواخذ آخرت بھی ہوتا ہے. تو اس میں سمجھ لیجیے, بار بار عرض کیا بھی گیا ہے, یہ جو شادی کی تقاریب ہے اس میں بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے مسئلہ, اس میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. عورتوں کا جمع ہونا جہاں تقریب میں عورتوں کے جانے اور جمع ہونے پہ کو جائز نہیں کیا گیا, اور تمام بڑے بڑے فقہانی یہ لکھا ہے کہ ولیمے میں عورت کا جانا جائز نہیں ہے. لیکن وہ کیا رہا ہے, دیندار لوگ بھی کیا کرتے ہیں, تو شادی اور غم میں تو ہم لوگ بہت گڑبڑ میں پڑ جاتے ہیں. بھائی سنت پہ کیوں نہیں عمل کرتے, اس میں کیا مشکل ہے, کتنی آسانی ہے سنت پہ عمل کرنے میں, کتنا کم خرچ ہے, اور اس کے بعد خوشگواری زیادہ ہے. اور 13, اپنے گھر کے ماحول کو تمام تر اسلامی بنانا چاہیے, ورنہ آئندہ نسلیں اس سے بالکل بیگانہ ہو جائیں گی اور اس سے دین و دنیا کے بے شمار مفاسد پیدا ہوں گے. اپنا رہنا سہنا, لباس پوشاک, وضع قطع, کھانا پینا سب شریعت اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. گھر کے استعمال کا سامان بھی سادہ اور پاک صاف ہونا چاہیے. حیثیت سے زیادہ قیمتی سامان جو محض نمائش کے لیے ہو اس کا مہیا کرنا اسراف ہے. اچھا یہ اسراف جو ہے اس کو تو فہرست سے ہی نکال دیا ہے گناہوں کی, حالانکہ اسراف بڑا گناہ ہے. اس پہ یاد آیا ایک رسالہ ایک بیان سے انہوں نے بنایا ہے اسراف کے اوپر, وہ میں لوگوں کو بھیج نہیں سکا ابھی تک, اس میں کچھ غلطیاں تھیں, لیکن خیر اب غلطیوں کے ساتھ ہی میں انشاءاللہ بھیج دوں گا, اس کا ذکر آ گیا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اسراف کوئی گناہ ہی نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ اگر تم وضو کر رہے ہو, اور کہاں پہ وضو کر رہے ہو, نہر میں, دریا میں جہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے, وہاں بھی اگر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا وضو کے لیے تو یہ اسراف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراف ہے, اور ہمارے گھروں میں کتنا اسراف ہو رہا ہے, کتنی چیزیں ضرورت سے زیادہ بھری ہوئی ہیں. اور پھر قیمتی سامان, ڈیکوریشن کا سامان, بیکار سامان لا لا کے گھروں کو بھرتے جاتے ہیں. فرماتے ہیں حیثیت سے زیادہ قیمتی سامان جو محض نمائش کے لیے ہو اس کا مہیا کرنا اسراف بیجا ہے اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے, کیونکہ ہمیشہ اس کی حفاظت کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ہر جگہ کارپیٹ ڈال دیں, جہاں ضرورت ہے تو دلوٹ ڈالو, آرام کے لیے راحتری کو حرج نہیں ہے. لیکن اس پہ قصہ یاد آیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا شوری خانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جگہ تھی جہاں بیٹھ کے وہ کام کرتے تھے, چٹائی وغیرہ بچھی رہتی تھی, کسی نے قالین لا دی, خیر وہ محبت سے لا کے دی ہوگی, حضرت نے بچھا لی, پھر دوسرے دن کہا کہ اس کو اٹھا, دوسرے یا تیسرے دن جب بھی کہا اس کو اٹھا دو, یہ جب سے بچھا ہے مجھ کو بس یہ فکر ہے کہ اس پہ روشنائی نہ گر جائے. اس زمانے میں تو روشنائی الگ ہوتی تھی دیوار قلم کا, اس سے توجہ بڑھتی ہے, اس کو ہٹوا دیتی. اسی طرح سے ہمارے یہاں تو مسجدوں میں بھی اسراف. اب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مسجد میں تھانہ بھون کی وہ چٹائیاں تھیں, کسی نے دریا بھجوا دی, حضرت نے واپس کر دی, وقف نہیں ہونے دیا اسے, کہا کہ ہمارے پاس چٹائیاں ہیں, دریوں کیا ضرورت ہے, دیکھیے تاکہ اسراف نہ ہو. لیکن یہاں تو ہمیں اسراف کی پرواہ نہیں, نہ مساجد میں نہ کہیں بھی نہیں, حالانکہ اسراف بڑا گناہ ہے. تو حضرت لکھتے ہیں اس پہ کہ ایسا سامان اگر رکھو گے گھر میں تو ہمیشہ اس کی حفاظت کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اور پھر کبھی ان میں اضافے کی حوث ہوتی ہے اور ہو جائے, اور کبھی ان کے خراب ہو جانے کا خدشہ قلب کو پریشان کرتا ہے. قناعت تو ضروری سامان ہی میں نصیب ہوتی ہے, مغربی تہذیب کی لانت ہمارے معاشرے کو اس قدر زہر آلود کرتی جا رہی ہے, مسموم کرتی جا رہی ہے, کہ ہم غیر شعوری طور پر اس میں مبتلا ہو کر اپنے شعائر اور شعور اسلامی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. وقار اسلامی اور روایات خاندانی اور لوازمات شرافت کو ضرور برقرار رکھنا چاہیے, ورنہ دنیا میں بھی خاری ہے اور آخرت میں بھی خسران ہے. نمبر 14, جسمانی صحت اور تندرستی بڑی قابل حفاظت نعمت ہے, یہ بھی ہم پہ واجب ہے. صحت کا خیال رکھنا شرعاً واجب ہے, یاد رکھو اچھی طرح سے. مجھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بار بار یہ بتایا کرتے تھے, کیونکہ ہم لوگ وہ حج کے زمانے میں تشریف لایا کرتے تھے, تو حج میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نیند پوری نہیں ہو رہی, کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا, وہ اس دوران اب حرم شریف بھی جانا ہے, وہاں سے بھی آنا ہے, پھر حج کے دوران بھی تو نیند وغیرہ خراب ہوتی تھی. تو حضرت ہم لوگوں کو بار بار یہ حدیث شریف یاد دلاتے ہیں, لا تفریط فی النوم, دیکھو نیند میں کمی نہ کرو, نیند کم نہ کرو, صحت تاکہ باقی رہے. لکھا حضرت نے اپنی وصیت نمبر 14, اس میں درج ہے, جسمانی صحت اور تندرستی بڑی قابل حفاظت نعمت ہے, اس کے زائل ہونے سے طبیعت میں سکون باقی نہیں رہتا, اس کے تحفظ کے لیے یعنی اس کی حفاظت کے لیے خاص اہتمام رکھنا چاہیے, اور اس کے اہتمام کے لیے ایک نظام الاوقات کا قائم رکھنا ضروری ہے. بھائی اب جب ناشتے کے وقت اٹھو گے تب تو ناشتہ کھاؤ گے, کھائے اٹھے ہی نہیں, ناشتہ ہو گیا گول, اب اس کا اثر دن کے کھانے میں پڑا, وہ بہت لیٹ ہو گیا, سب الٹ پلٹ ہو گیا, صحت کا تو اب کوئی سوال ہی نہیں بچا, تو نظام الاوقات ہی نہیں ہے. وقت کے تعین کے ساتھ, دیکھیں حضرت لکھ رہے ہیں, وقت کے تعین کے ساتھ کھانا پینا سونا آرام کرنا تفریح کرنا کچھ ہلکی سی ورزش کرنا, ان سب کے لیے روزمرہ کی زندگی میں وقت کا تعین ضروری ہے. یہ مردوں کے لیے بھی ورزش تھوڑی ضروری ہے اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے, لیکن گھر کے اندر اندر. اب آج تو وہ آ گئی ہیں جاگنگ مشین, اس پہ کر لیں, یاد میں کہتا ہوں کہ رسی کود لو کچھ دیر, بہت بہترین ورزش ہو جاتی ہے, لیکن چھوڑو نہیں, اور وقت کے تعین کے ساتھ کرو, یعنی کہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, جب چاہ کیا جب چاہ چھوڑ دیا, جب چھوڑ ناغے سے پھر آدمی محروم رہ جاتا ہے, ناغے سے وہ چیز پھر حاصل نہیں ہوتی جو اس سے حاصل ہوتی, یہ محرومیت ہے. فرماتے ہیں ہر بات اپنے وقت پر ادا کرنے کی عادت ہو جائے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری کسی کو ہو جائے
تو اس سے بے فکری نہ کی جائے اور جلد اس کا تدارک کیا جائے، ورنہ بعض وقت مرض پیچیدہ اور دشوار علاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ وبا چل رہی ہے، تو جو احتیاطی تدابیر ہیں جائز، ان کو پورا اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ صحت کی حفاظت واجب ہے۔ اور نمبر 15، تعلقات زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن تعلقات تو ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں دوسری بات کہ ان تعلقات کو بھی بہت ہی ضروری تعلقات پر محدود رکھا جائے، یعنی کہ تعلقات بڑھایا جائے، غیر ضروری تعلقات خواہ رشتہ داروں سے ہوں یا قارب سے ہوں یا دوست احباب سے ہوں یا کاروباری زندگی میں ہوں، کسی نہ کسی درجے میں ضرور پریشان کن ثابت ہوتے ہیں۔ بس ضروری حد تک تعلقات رکھا جائے، آفس کا ساتھی ہے جس سے اس کو ضرورت جتنی ہے بس اتنا تعلق رکھا جائے، آپ اس میں دعوتیں کر رہے ہیں بیکار ضرور، ہر شخص سے تو ایسا تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کا حق ادا کرنا عادتاً دشوار ہے، اس وجہ سے قلب میں تشویش رہتی ہے، کیونکہ ایسے غیر ضروری تعلقات میں اکثر اپنے کسی عذر کی وجہ سے دوسروں کی توقعات کو پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے پھر اس کو رنج اور شکایت شروع ہو۔ تو اتنی کیوں الفت بڑھا رہے ہو کہ بعد میں نفرت ہو جائے، حقوق پورے نہیں ہوں گے تو بعد میں نفرت ہوگی، اور پھر خود بھی ندامت ہوتی رہے گی۔ محض رسمی تعلق اور دوستی رکھنے والے اکثر بے جا مروت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے بعض وقت مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یہ عافیت سوز معاملہ درپیش ہوتا ہے، اور ہر شخص پر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کا، کتنا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، ہر شخص جاتا ہے کسی پہ اعتماد کر کے اور اس نے کہا بھائی ہم تمہارا بزنس میں پیسہ لگوا دیتے ہیں، اتنے پیسے ہر مہینے میں لیں گے، لگا دیتا ہے اور بعد میں نقصان ہوتا ہے، سب ڈوب جاتا ہے، اکثر تو نقصان ہی ہوتا ہے، وہ لے کے بھاگ جاتا ہے پیسہ۔ طرح طرح کے واقعات دوست سننے میں آتے ہیں، یا کسی نے کہا کہ بھائی ہم ڈالر میں، اس کے بعد ڈالر تھے بہت سے، کہ ہمیں اس کو ایکسچینج کرانا، میں تم کو بہت اچھا ریٹ دلا دوں گا، بازار میں یہ ریٹ ہے میں یہ ریٹ دلا دوں گا، لاؤ کہاں ہے ڈالر، انہوں نے کہا اچھا ہاں لے آؤ، ابھی آتا ہوں، گیا، پھر کہاں نظر آئے گا، وہ پتا چلا کہ چلا گیا، ملک سے ہی باہر چلا گیا، اس کی ساری عمر کی کمائی کو لے کے چلا گیا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک پر اعتماد نہیں کرو۔ اور نمبر 16، جہاں تک ممکن ہو احکام شریعت اور اتباع سنت کا ہر معاملے زندگی میں اہتمام رکھو۔ اور نمبر 17، ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت، بروں کی صحبت سے بچو، چاہے وہ عمر رسیدہ ہی کیوں نہ ہو، اور ظاہری اخلاق سے متاثر نہ ہونا چاہیے، بلکہ اصلی معیار صداقت اور خلوص اور دینداری اور صفائی معاملات ہیں، یعنی اس میں یہ دیکھو کہ وہ معاملات اس کے صاف ہیں، اس میں دینداری ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، سچائی ہے، خلوص ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور جن لوگوں سے، نمبر 18، جن لوگوں سے زندگی میں برابر سابقہ پڑتا ہے، مثلا ڈاکٹر، حکیم، وکیل، تاجر وغیرہ، ان کو بھی بہت سمجھ بوجھ کر، معلومات کر کے انتخاب کرنا چاہیے۔ اور نمبر 19، اپنے خانگی حالات اور راز کی بات ہرگز کبھی کسی سے نہ کہنا چاہیے، خصوصاً عورتوں سے۔ عورتوں سے کہیں گے تو وہ کسی اور عورت کو بتائیں گی اور کہیں گی دیکھو کسی کو بتانا مت، وہ کسی اور کو بتائے گی اور کہے گی دیکھو کسی کو بتانا مت، اس طرح سے سب کو پتا چل جائے گا۔ نمبر 20، غیر ضروری مشاغل میں بھی غیر ضروری مشاغل نہ رکھو، یہ بھی انسان کے سکون کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں، مثلا خواہ مخواہ دوسروں کے معاملات میں دخل دینا، یا کسی کی خاطر کسی کام کی ذمہ داری لے لینا، یا کسی کی امانت رکھنا، یا کسی کی ضمانت کرنا، کیونکہ فی زمانہ یہ چیزیں بھی اکثر مفسدے سے خالی نہیں ہوتی، دوری رہنا اچھا ہے۔ اور پھر اگر توقعات کے خلاف ہوا تو بس شکایت کے دفتر کھل جاتے ہیں اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 21، مشغلہ اخبار بینی یا غیر ضروری کتابوں کا مطالعہ یا رسمی تقریبات میں شرکت کرنا یا فضول اور لایعنی تفریحات میں وقت صرف کرنا، ان امور میں جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضروری باتیں سر انجام دینے سے رہ جاتی ہیں اور طبیعت میں فکر اور تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کل تو یہی ہے، اخبار بینی
وہ موبائل اسمارٹ فون اس کے اوپر تبادلہ میسیجز کا بیکار, اکثر بیکار, اور تفریحات بھی وہی فضول, کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور اس کے اوپر, یا اب یہ ہے کہ وہ فارم ہاؤس کرائے پہ لیتے ہیں, مردوں عورتوں کے سوئمنگ پول الگ الگ بنے ہوئے ہیں, بے حیائی کی بات, اور یا پھر چلتے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں جائیں گے دور دراز علاقوں میں پہاڑوں کے اوپر جا کے بیٹھ کے نظارے دیکھیں, کیا بےوقوفی کی بات ہے. سفر کرنا, سفر تو لکھا ہے کہ ملومت ہے کہ بغیر ضرورت شدیدہ سفر نہ کریں, تو وصیت میں ہے, وصیت میں بہت ضروری, جب تک بہت باقی ضرورت نہ ہو سفر نہ کریں, یہ تفریحی سفر ہو رہے ہیں. جب نوجوانوں کو چلو ٹھیک ہے ان کو تھوڑا دیکھنا ہے نوجوانی کے زمانے میں, کیونکہ اب یہ کہ اب بال بچے والے ہو کے ان کو سوچ رہی ہے کہ وہ مری میں گھومتے ہیں, مری میں گھومتے پھر رہے تو سب بے حیا لوگ, بے پردہ لوگ بھرے ہوئے ہیں, اس میں برقعے والی چلی گئی تو برقعے والے کا مذاق اڑے گا اور کیا اڑے گا, تو وہاں تو بے حیا ہی ہے. اب کسی بھی ہوٹل میں چلے جائیں کسی بھی جگہ, ہر جگہ بے حیائی کا راج ہے, تو وہاں برقعے والیاں پہنچ گئیں, ہر ایک دیکھے گا تو کیوں بے, تو اپنے برقعے والیوں کو کیوں شدید کروانا, ایسی جگہ پہ کیوں جانا. نمبر 22, اپنے کسی اہم کام کے پورا کرنے کے لیے کسی ناتجربہ کار آدمی کے مشورے پر بلا سمجھے عمل کرنا. تو کوئی کام کرنا ہے تو کسی غیر تجربہ کار غیر مخلص آدمی سے مشورہ لے لیا اور پھر اس کے مشورے پر عمل کر کے مصیبت میں پڑ گئے, اور بغیر ضرورت شدیدہ قرض لینا. دیکھیں قرض لینے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, حضرت نے بھی اس میں وصیت میں منع فرمایا, جب تک ضرورت شدیدہ نہ ہو قرض نہ لو. کہتے ہم نئی گاڑی خریدیں گے قرض لے کر, پھر بھائی پرانی گاڑی سے کام چلاؤ, قرض مقروض کیوں ہوتے ہیں. لکھا ہے حضرت نے بالکل یہی بات لکھی کہ خصوصاً جبکہ وقت پر ادائیگی کا کوئی یقینی ذریعہ بھی نہ ہو تو بجائے قرض لینے کے کچھ دنوں تنگی اور کلفت برداشت کر لینا زیادہ بہتر ہے. اور پھر آج کل جو قرض ملتے ہیں بینکوں کا تو سب سودی قرض ہوتے ہیں, آدمی مصیبت میں پڑ جاتا ہے. چلیے آج کا وقت تو ہو گیا ختم, ابھی کچھ باقی ہے تھوڑا سا, تو پھر سے بعض چیزیں اس کی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے, اور اس کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے ان پہ عمل کرنے کی, اور عمل اس لیے کریں گے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. یہ سب باتیں کم و بیش وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہیں, سب وہیں سے آئی ہیں اور کہیں سے تو آئی نہیں سکتی.